بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق درس جاری ہے. آٹھویں اصل پر بات کر رہے تھے، آٹھویں اصول میں دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت والجماعت کا منہج اور موقف بیان کر رہے تھے. پچھلے درس میں قرآن اور سنت کے متعلق اہم نقاط پر بات کی تھی، اور قرآن مجید کے ظاہر اور باطن کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، اور یہ بیان کیا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ظاہر اور باطن کی کیا حیثیت ہے. اور آپ ساتھوں کو یاد ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ تسمیہ جو ہے ظاہر اور باطن کا قرآن اور سنت میں یہ ثابت نہیں ہے اس طریقے سے، لیکن ظاہر کا لفظ اور باطن کا مفہوم موجود ہے اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے مخالفین سمجھتے ہیں، یا جس طریقے سے مخالفین نے قرآن مجید کا ظاہر و باطن بیان کیا ہے. اور میں نے تاریخ بھی بیان کی تھی کہ کس طریقے سے رافضی شیعوں باطنیوں نے قرآن مجید کی تحریف کے لیے، قرآن مجید کے معنی کو تبدیل کرنے کے لیے، لفظ تو تبدیل نہ کر سکے لیکن معنی کو تبدیل کرنے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے. اور حقیقتاً دیکھا جائے کہ رافضیوں کے علاوہ کتنے اہل سنت و جماعت میں سے بعض لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یعنی رافضی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، وہ کسی میں سنی ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن سارے سنی حدیث اور سلفی نہیں یاد رکھے. جو لوگ دعویٰ کرتے کہ وہ سنی ہیں، ان لوگوں نے کس طریقے سے اسی راستے کو اپنایا، چاہے جانتے ہو یا انجان میں یا انجانے میں، وہی باطل راستہ اپنائے ہیں. اور جیسے کہ باطل نے تحریف کی قرآن مجید کی، اسی ذریعے سے ان بعض سنیوں سے بھی تحریف کی قرآن مجید کو صحیح حدیث کی. میں مثالیں بیان کروں گا کہ باطل مفہوم کیا ہے، لیکن یہ جو بحث اور مباحثہ ہے ظاہر اور باطن کا اہل سنت و جماعت کے نزدیک، یہ اصول فقہ کے تعلق سے ہے. اصول فقہ ایک خاص علم ہے. اصول فقہ کا اصل مراد کیا ہے؟ یہ علم کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تاکہ قرآن اور سنت کو سمجھا جائے، اور قرآن اور سنت پر اس طریقے سے عمل کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے. علی مراد اللہ وعلی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں نے ایک مثال دی ہے فقہ کے درس میں زکوٰۃ کے متعلق، کہ اناج میں زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، کتنی ہے، یا تو 10% ہے یا 5% ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اناج بارش کے پانی سے یا دریاؤں کے پانی سے یا ندیوں کے پانی سے سیراب ہوتا ہے، اس پر 10% زکوٰۃ فرض ہے، العشر. اور جو کنویں کے پانی سے یا انسان کی محنت سے سیراب ہوتا ہے، اس پر 5% زکوٰۃ فرض ہے. اب یہ تو ظاہر معنی ہے، اس کے اندر ایک معنی چھپا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دونوں سے کوئی اناج یا درخت یا پودے جو ہے وہ سیراب ہو، تو پھر اس اناج پر کتنا زکوٰۃ ہے، 10% یا 5%؟ 10 کہتے ہیں تو پھر بات غلط ہے، کیونکہ یہاں پر صرف بارش کے پانی سے تو نہیں سراب ہوا. اگر 5 کہتے ہیں یہ بھی بات غلط ہے، کیونکہ صرف کنویں کے پانی سے اپنی محنت سے نہیں سراب ہوا. تو پھر ایک چھپا معنی اس حدیث کے اندر، وہ یہ ہے کہ اگر دونوں ہوں تو پھر ان کی قیمت بھی اسی تناسب سے نکال لینا. تناسب کیا ہے؟ 10 اور 5 کے درمیان 7.5%. ان چھپے معنی کو نکالنا، یہ طریقہ رہا ہے سنت و جماعت کا. لیکن اسے باطن اس مفہوم میں نہیں کہا جاتا کہ معنی موجود ہے، اس کے باطن کے اندر چھپا ہوا ہے. باطن کہتے ہیں چھپی چیز کو، تو اس چھپے معنی کو نکالنا اس طریقے سے تھا. یاد رکھ، اس میں شریعت میں تحریف نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد کی وضاحت ہوتی ہے، اور اس پر عمل کیا جاتا ہے. آئیے دیکھیں آج کے درس میں قرآن اور سنت نص کا ظاہر اور باطن کا باطن مفہوم کیا ہے، اور بعض باطل گروہوں نے کیا مفہوم لیا ہے، میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، لیکن اسے پہلے اچھی طرح جان لیں جو قاعدہ ہے. باطل مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے باطنی یا چھپے معنی کو بیان کرنے کے بعد شریعت میں تحریف لازم آتی ہے، یہ باطل ہے. شریعت میں قرآن اور سنت کے احکام میں تحریف جس مفہوم کے بعد شریعت میں پائی جاتی ہے یعنی تحریف ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں باطل مفہوم. اور ظاہر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مخالف ہو، یہ باطل ہے. باطل لام سے اور باطل نون سے ہوتا ہے. ظاہر اور باطن کہ ہم باطن مفہوم کی بات کر رہے ہیں، تو پہلی مثال میں بیان کروں گا. اسرار حقیقی ایک رسالہ ہے، موجود ہے میرے پاس اسرار حقیقی، یہ ایک خط ہے جو خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے اپنے خلیفہ خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام لکھا. دیکھیں اس خط میں کیا ہے. دوسرے نمبر پہ الامن والعلا لناعت المصطفی بدافع البلاء، یہ کتاب ہے اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی کی. اس میں سے چند مثالیں میں بیان کروں گا، دیکھیں گے کہ کس طریقے کے ظاہر و باطن کو بیان کیا گیا ہے. تیسری کتاب ہے کتاب البدع، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے یہ. وہ شاید وقت نہ ملے تو اگلے درس میں مکمل کروں گا. نمبر چار ہے فضائل اعمال، فضائل قرآن میں سے. نمبر پانچ المفرد، المفرد عقائد علماء دیوبند. نمبر چھ فصوص الحکم ابن عربی کی. تو آئیے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک اہم بات بتا دوں، اہل سنت جماعت کے موقف بتا دوں میں آپ کو، پھر ان مثالوں کو پڑھتے ہیں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے. شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت امام حبۃ اللہ اللؤلؤکائی، امام اللؤلؤکائی نے ایک کتاب لکھی ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت. ان میں وہ لکھتے ہیں اپنی سند کے ساتھ، سمعت، یعنی پورے سند بیان کرنے کے بعد میں آخر میں پڑھ رہا ہوں. سمعت قال سمعت ابا ادریس یقول ادرکت ابو الدرداء، ادرکت ابو الدرداء ووعیت عنہ. سید ابو الدرداء مشہور صحابی ہیں، ان کو میں نے پایا، تابعی فرما رہے ہیں. ووعیت عنہ میں نے سمجھا. وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وسيد عبادة بن الصامت الله عنه كبي بايا اور انسى بي سمجها. وأدركت شداد بن أوس رضي الله عنه ووعيت عنه، وسيد شداد بن أوس الله عنه كبي بايا اور انسى بي ماني سمجها. وفات معاذ بن جبل، وسيد معاذ بن جبل سمر من القاتل له وسيد بيه وفات باشو قلته. فأخبرت أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه اور انسى بي مجھے معلوم هو کہ ہر مجلس میں جہاں پر بیٹھتے تھے یہ بات ضرور فرماتے. دیکھیں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ حکم قسط تبارک اسمہ، اللہ تعالی انصاف کرنے والا ہے. ہلک المرتابون، شک کرنے والے ہلاک ہو گئے. ان من ورائکم فتنن، تمہارے بعد تم آگے دیکھو گے بہت سارے فتنے. یکثر فیہا المال، اس میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا. ویفتح فیہا القرآن، اس میں قرآن کھولا جائے گا، عام ہو جائے گا. حتى ياخذه الرجل والمرأة، تو قرآن مجید کو مرد اور عورت لے لیں گے. والحر والعبد، اور آزاد اور غلام، وصغير والكبير، چھوٹا اور بڑا. فيوشك الرجل ان يقرأ القرآن فيقول، تو ایک وقت آنے والا ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد کہے گا قد قرأت القرآن، میں نے قرآن تو پڑھ لیا، فما للناس لا يتبعوني؟ تو لوگوں کو کیا ہو میرے اتباع نہیں کرتے؟ وقد قرات القران، میں قرآن پڑھ چکا ہوں. یہ سمجھے کہ یہ سر ہے، جتنے لوگوں پڑھے یہ بغیر کسی علم کے انہوں نے پڑھا ہے، ویسے پڑھ لیا ہے. ثم ما هم بمتبعیہ حتى ابتدعوا لهم غيره، تو لوگ اس وقت تک میری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ میں ان کے لیے ایک نئی بدعت، ایک نئی چیز نہ بیان کروں قرآن مجید میں سے. قرآن مجید کی جب تک تحریف، معنی کے لفظ کی تو نہیں کر سکتا کوئی بھی، لفظ تو محفوظ ہے میرے بھائیو الحمدللہ، کوئی زیر زبر میں فرق نہیں کر سکتا. اور اس کی مثال دیکھتے ہیں، امام تھوڑی سی زیر زبر غلطی کرتے ہیں، لقمہ دینے والے 10 پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو لفظ میں تبدیل نہیں ہو سکتی. لیکن معنی کی تحریف میں ایک ایسا فتنہ آنے والے، صحابہ کا نام فرما رہے، چار صحابہ کا نام لے کے ایک فتنہ آنے والا ہے کہ لوگ اس طریقے سے کریں گے. قرآن مجید کو، قرآن کے معنی کو تبدیل کریں گے. فیاکم، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، بچ کے رہنا. وہ مبتدع فین مبتدع ضلالہ، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں ہر اس نئی چیز سے جو ایجاد کی جائے گی قرآن جی کے تعلق سے، نئے الفاظ، نئے معنی، نئی چیزیں جو انسان کا جو انسان کبھی سنی نہ ہو. ذرا غور فرمانا ان الفاظ پہ. فن مبتدع ضلالہ، جو چیز نئی ایجاد کی جاتی وہ گمراہی ہے. واتقوا زیغۃ الحکیم، اور حکیم اور سمجھدار انسان کی سبق لسانی سے بچو، یا اس کی غلطی سے بچو. زیغۃ الحکیم، فإن الشیطان یلقی علی فی الحکیم الضلالہ، بعض اوقات شیطان ایک اچھے انسان، حکیم انسان کی زبان پر بھی غلط الفاظ ڈال دیتا ہے. ویلقی المنافق کلمۃ الحق، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ منافق اور بدکار انسان، دین کو توڑنے والا انسان، کبھی کبھی سچ بھی بول لیتا ہے اپنی بدکاری کو چھپانے کے لیے. ظاہر ہے اب 100 میں سے 100 ہی جھوٹ ہوگا تو کون بات سنے گا اس کی؟ کیا خیال ہے، سنے گا کوئی؟ لیکن 100 جھوٹ میں 10 سچ بھی بول دے تو لوگ سنیں گے. یاد رکھیں کتنی پیاری بات ہے. واتقوا زیغۃ الحکیم فإن الشیطان یلقی علی فی الحکیم الضلالۃ ویلقی المنافق کلمۃ الحق. قلنا، تو ہم نے پوچھا، سوال کیا، وما یدرینا یرحمک اللہ ان المنافق یلقی کلمۃ الحق، ہمیں پتہ معلوم کیسے ہوگا کہ منافق بھی بعض اوقات حق بات کرتا ہے. وان الشیطان یلقی علی فی الحکیم کلمۃ الضلالۃ، اور بعض اوقات شیطان ایک اچھے اور اچھے انسان کی زبان پر بھی گمراہی کی بات ڈال دیتا ہے. ہم کیسے پتہ کیسے چلے گا؟ ہمیں نشانی دیکھیں. قال سید معاذ فرما رہے ہیں، قال اجتنبوا من کلام الحکیم کل متشابہ. حکیم کے کلام میں سے ہر اس چیز کا اجتناب کرو جو متشابہ ہو، محکم نہ ہو، جس میں آپ کو شک پڑ جائے کہ بات کون سی ہو رہی ہے، یہ سچ اور جھوٹ کے بیچ میں بات ہے، اسے بچ لینا. اذا سمعت قلت ما هذا، جب تم سنو تو کہو یار یہ کون سی بات ہے، کون سی بات، نئی بات ہم سن رہے ہیں. ولا ينأ بك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو اور بعد میں رجوع کر لے اور کہے مجھے یہاں پہ غلطی ہوئی. ويلقي الحق اذا سمعه، اور جب وہ حق سن لے تو اس کو بیان کر دے گا کہ حق بات یہ ہے، مجھ سے وہاں پہ غلطی میں نے بیان کر دی ہے. فإن على الحق نورا، نور میں ہمیشہ، حق میں ہمیشہ نور ہوتا ہے میرے بھائی، حق کا نور کبھی چھپتا نہیں ہے، یاد رکھے. اور باطل ہے ہمیشہ چبھتا ہے اور تکلیف دہ ہوتا ہے، حیران پریشان کر دیتا ہے، اور حق کا نور کبھی چھپ نہیں سکتا. اب جو باتیں میں نے چار بڑے صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، اور یہ لکین، یہ روایت نمبر 116 میں بیان کی ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 4611. یہ اثر ابو داؤد میں بھی موجود ہے، اثر نمبر 4611 صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے. اور پھر بیہقی نے، ابو نعیم نے، اور امام زہری نے، بغدادی نے، بہت سارے اس کے اور بھی طرق ہیں. 611 اب جو میں نے بات کی صحابہ کرام کی، آج کے دور میں ہم توجتے ہیں دیکھیں کس طریقے سے قرآن مجید کی تحریف کی گئی معنی کی، اور کس طریقے سے ظاہر اور باطن کو بعض لوگوں نے بیان کیا. یہ اثار حقیقی ہے. یہ خط ہے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کا جو انہوں نے لکھا اپنے خلیفہ خاص خواجہ قطب الدین مختار کے نام. فرماتے ہیں، میں مقدمہ کو چھوڑ کے، وقت کم ہے، میں صرف اہم بات کرتا ہوں. کلمہ طیبہ کی حقیقت، کلمہ طیبہ کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے، وہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں، واضح ہو کہ توحید کے چند نقطے اور ہدایت کے چند رموز و اسرار بارگاہ رسالت ماب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاکسار کو بطور فیض روحانی حاصل ہوئے ہیں، جن پر میرا کل اعتماد اور پورا اعتقاد ہے. انہیں گوش ہوش سے سنو. آپ سمعین و حضرات بھی ذرا گوش اور ہوش سے سنو. ایک بات اچھی طرح انڈر لائن کر لیں اگر کوئی ساتھ لکھ رہا ہے. فرماتے ہیں، یہ بات خاکسار کو بطور فیض روحانی حاصل ہوئے ہیں. یعنی سند کا سوال نہ کرنا مجھ سے، سند کی بات نہ کرنا مجھ سے، یا آپ سے براہ راست میرے اندر یہ بات ڈالی ہے. فیض روحانی ہے یہ، کس سے؟ ڈائریکٹ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسے صحابی کا بھی نام نہ پوچھنا، تابعی کا نام نہ پوچھنا، اور نہ اس سند کے بارے میں سوال کرنا. ہمارا تعلق ڈائریکٹ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اچھا، ایک روز کا واقعہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ابو ہریرہ، انس، عبداللہ بن مسعود، خالد، بلال اور دیگر اصحاب کبار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے خطاب فرما کر رموز و اسرار حقیقت اور حقائق و دقائق معرفت بیان فرما رہے تھے. لیکن ایک نام کم ہے. کون سا ہے؟ صحابہ کرام سے ایک نام کم ہے، سیدنا عمر بن الخطاب. لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مجلس شریف میں حاضر نہ تھے. ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و معرفت کے اسرار و رموز بیان ہی فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مجلس مقدس میں آن حاضر ہوئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک مخاطب کر کے فرمایا کہ اے زبان، اب بس کر دے. بعض صحابہ کو تعجب ہوا اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حقائق و معارف بتانا نہیں چاہتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور دیگر بعض مقربین بارگاہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ حضور، یہ کیا ماجرا ہے کہ آن جناب نے حقائق و معارف الہی دیگر تمام صحابہ کے سامنے بیان فرما دیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وہ رموز و حقائق آپ نے چھپا لیے ہیں؟ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے رموز و اسرار باطن کو چھپایا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ شیرخور بچے کو اگر مرغن حلوہ اور گوشت وغیرہ ثقیل غذا کھلائی جائے تو اسے مضر پڑتی ہے، لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو کھانے پینے کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی. صحابہ کرام کے نام سے حسن حسین کا نام تھا کہ نہیں؟ امام حسن، امام حسین. اور یہ زیادتی ہے، صحابہ سارے امام ہیں، صرف دو کو یا تین کو متعین کر کے امام بنا دینا یہ رافضیوں کا کام ہے. ان کے یہاں 12 امام ہیں، ان میں سے تین کا نام یہاں پہ مجھے، امام علی، امام حسن، امام حسین، تاکہ یہ جو آپ کو سننی، اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں، یہ دیکھنے کہ یہ باتیں کہاں سے انہوں نے لی ہیں. یہ رسول و جماعت کی باتیں نہیں ہیں، یہ عقیدہ منہج رسول و جماعت کا نہیں ہے. بہرحال ان کی عمر جانتے کتنی تھی؟ سید حسن حسین رضی اللہ عنہ کی جو آپ سے وفات پائی کتنی عمر تھی؟ 6 سال 7 سال. سید عمر خطاب 30 سال کے قریب تھے. اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ شیر خور بچہ کا مرغز غذا کھائے گا تو اسے پریشانی ہوگی. سیدنا عمر ان باتوں کو ہضم نہیں کر سکتے لیکن سیدنا حسن حسین ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا آئیے دیکھتے ہیں آگے فرماتے ہیں. حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باطن استعداد و قابلیت کے موافق ان سے دیگر اثر و معارف بیان فرمانے لگے. چنانچہ منزل جبروت و لاہوت کے حقائق و دقائق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمائے. یاد رکھیں منزل جبروت و لاہوت کے حقائق و دقائق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر من عرف اللہ لا یقول اللہ ومن یقول اللہ ما عرف اللہ, یعنی جس شخص کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے اس کے منہ سے اللہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی, اور جو منہ سے اللہ اللہ کہتا ہے تو سمجھ لو کہ ابھی اسے معرفت الہی نصیب نہیں ہوئی. آپ لوگ کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ, آپ لوگ بیچارے ہیں, آپ لوگ معرفت الہی حاصل نہیں ہوئی تو کیونکہ تم لوگ زبان سے کہتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی تعجب, جیسے ہمیں تعجب ہوا تو ان کو بھی تعجب ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسی معرفت ہے کہ بندہ اپنے مالک کا نام ہی نہ لے اور اس کی یاد کو ترک کر بیٹھے. سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ارشاد خداوندی ہے وہ معکم اینما کنتم, یہ قرآن کی آیت ہے وہ معکم اینما کنتم, یعنی جہاں کہیں تم ہو وہیں خدا تعالی تمہارے ہمراہ ہے. بس اے عمر جو شخص ہر وقت ہمراہ ہو, جو شخص ہر وقت ہمراہ ہو اور کسی وقت نظر سے اوجھل نہ ہو اس کا یاد کرنا کیوں کر ضروری ہے. حضرت عمر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی ہمارے ہمراہ کہاں ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بندے کے دل میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بندے کا دل کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قالب انسان میں, لیکن یاد رہے کہ دل دو قسم کا ہوتا ہے, ایک دل مجازی اور دوسرا دل حقیقی. اے عمر حقیقی دل وہ ہے جو نہ داہنی جانب ہے نہ بائیں جانب, نہ اوپر کی طرف ہے نہ نیچے کی طرف, نہ دور ہے نہ نزدیک, لیکن اس حقیقی دل کی شناخت کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ محض ان مقربان الہی کا حصہ ہے جو حضور الہی میں ہمیشہ مستغرق رہتے ہیں, کیونکہ مومن کامل در حقیقت عرش ہی ہوتا ہے, کیونکہ مومن کا دل در حقیقت عرش ہوتا ہے. قلب المؤمن عرش اللہ تعالی, پھر روایت جو بن گھڑت ہے اس کو بیان کیا. آگے پھر اصل بات میں پہنچنا چاہتا ہوں, وقت بہت کم ہے. آگے فرماتے ہیں اس کے بعد جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ليس المؤمنون يجتمعون في المساجد ويقولون لا اله الا الله, مؤمن وہ نہیں جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اے عمر ایسے کلمہ گو کو حقیقت سے بے خبر ہیں, یہ مومن نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں. جو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں منافق ہیں, کیونکہ زبان سے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن کلمہ کے اصل معنی سے ناواقف ہیں, انہیں خاک بھی پتہ نہیں ہے. دیکھیں اصل معنی آگے بتاتے ہیں کیا ہے, کہ کلمہ سے اصل مقصود کیا ہے, یعنی لا الہ الا اللہ تو کہہ لیتے ہیں لیکن ان کو کیا خبر کہ نیت سے کیا مراد ہے اور حس سے کیا. ایسے شکی طور پر کلمہ کہنا شرک ہے, اور شرک و شک میں کفر ہے. ایسے کلمہ گو کافر کہلاتا ہے. کہتے ہیں ہم تکفیری ہیں, یہ مشہور ہے نا کہ وہابی کفر فتوا لگاتے ہیں. یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں ایسے کلمہ گو کافر کہلاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ کلمے میں کس کی نفی مراد ہے اور کس کا اس بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ پھر کلمہ طیبہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ جناب سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ کا معنی ہے یہ ہے, اچھی طرح سنیں, کہ سوائے ذات وحد و لا شریکہ کے دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا ہے. کلمہ کا معنی یہ ہے کہ سوائے ذات وحد و لا شریکہ کے دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے, یعنی وحدت الوجود, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مظہر خدا ہے. مظہر خدائی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، وحدت الحلول، دونوں چیزیں. پھر آگے یہ کلمہ توحید کا معنی ہے. جو یہ نہیں سمجھتا وہ کافر ہے، اچھی طرح سمجھ لیں آپ ان کے نزدیک. آگے فرماتے ہیں نماز کی حقیقت کیا ہے. فرماتے ہیں، میں مختصر بیان کروں، نماز کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک نماز علماء فقہا ظاہری نماز ہوتی ہے، اور زاہدان خشکی یا علماء کی نماز ہے جو صرف قول و فعل تک ہی محدود ہوتی ہے، اور اس سے اصل وصال الہی حاصل نہیں ہوتا. دوسری نماز انبیاء اور اولیاء اور خلفاء کی جو حضور قلب سے ادا کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں نماز رحمانی. ایک نماز نفسانی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو علماء فقہا پڑھتے ہیں. دوسری نماز رحمانی، اور یہ نماز رحمانی کس کی طرح منسوب ہے؟ انبیاء اولیاء و خلفاء کے. یہ وہ نماز ہے جو دل سے ادا کی جاتی ہے، بس اللہ کے ذکر دل میں کر لو، یہ نماز ہو گئی آپ کی. پھر آگے لمبی بحث ہے. فرماتے ورنہ نماز جو عوام الناس ظاہری طور پر بلا حضور قلب ادا کرتے ہیں، نماز نفسانی ہے، رحمانی نہیں ہے. روزہ کی حقیقت کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی اور دنیاوی خواہشات سے بند رکھے، کیونکہ خواہشات دینی، مثلا خواہش بہشت اور حور وغیرہ، عبد و معبود کے درمیان حجاب رکاوٹ ہے. روزہ کے مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی اور دنیاوی خواہشات سے بند رکھے، رک جائے، دینی اور دنیاوی، سمجھے ساری. اچھا، دینی میں کون سی چیزیں جسے رکنا چاہیے؟ فرماتے ہیں اثر روزہ یہ ہے کہ بحث کی خواہش سے بھی روزہ رکھنا ہے، اور حور کی خواہش سے بھی روزہ رکھنا ہے. اس لیے عباس صوفی کیا کہتے ہیں کہ کئی سال تک جنت میرے سامنے آتی رہی، میں نے اس کو مڑ کے نہیں دیکھا. ہمیں حور کی ضرورت نہیں ہے، جب حوریں آئیں گی تو میں کہوں قرآن سنا رہے تو سناؤ، ورنہ جاؤ اپنا راستہ ناپو. جی آگے مثالیں آئیں گی انشاءاللہ. کیوں کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں، جنت کی خواہش ہے یا حوروں کی خواہش ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، حجاب ہے، جو نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انبیاء کے متعلق؟ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. امید کے ساتھ، کس چیز کی امید؟ اللہ کی رحمت. اللہ سب سے بڑی رحمت کیا، جنت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، میرے جنت کی طلب کرنا شرعی مقصد ہے. تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور کوئی بھی عبادت، میں بتایا عبادت کے تین ارکان ہیں، محبت ہے، ڈر ہے اور امید ہے. کوئی بھی عبادت ہوتی ہے، روزے بھی رکھیں، اگر آپ کے اندر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو روزہ بھی آپ کا درست نہیں ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے، ثواب کو امید رکھتے ہوئے، اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے. بہرحال تو یہ روزہ ہے. ان کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے موجود حقیقی کا وصال نہیں حاصل کر سکتا، اور خواہشات دنیوی، مثلا خواہش جاہ و مال، خواہش نفسانی وغیرہ، تو سراسر شرک ہے. مال کی چاہت شرک ہے، بیوی بچوں کی چاہت شرک ہے، دنیا کی کوئی بھی چاہت شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ روزہ ہے. پھر زکوٰۃ کو بھی اس طریقے سے بیان کیا گیا. اے عمر سنو، ابھی وہی حدیث جاری ہے، اے عمر سنو، اجر و شریعت 200 دینار میں سے 200 دینار میں سے 5 دینار زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. شکر الحمدللہ کچھ اس میں صحیح آ گیا ہے. 200 دینار میں سے 5 دینار زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اہل طریقت کے نزدیک 200 دینار میں سے 5 دینار اپنے پاس رکھنے چاہیے. 200 دینار آپ کے پاس ہے، 5 رکھیں باقی دے دیں، یہ اہل طریقت کا مطلب ہے، معنی ہے. یعنی دنیا سے بیزار ہو جائیں، دنیا چھوڑ دیں، پھر بچے گا کیا؟ ایک بادام پہ گزارا کرنا 40-40 سال. اچھا، باقی سب کے سب زکوٰۃ میں صرف کر دینے لازم ہے، یعنی فرض ہے، یاد رکھیں لازم ہے یعنی فرض ہے. پھر بہت لمبی بات ہے، مختصر حج کی حقیقت. اے عمر یقین جانو کہ خانہ کعبہ انسان کا دل ہے، خانہ کعبہ انسان کا دل ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب الانسان بیت الرحمن. یہ من گھڑت حدیث ہے، موضوعات سارے، کوئی اصل ہی نہیں، کوئی سند ہی نہیں. سند کی بات کیوں کرتے بھائی، یہ بات کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ فیض روحانی میں آ رہی ہے، سب آپ سے خود فرما رہے ہیں. اچھا، یعنی انسان کا دل دراصل خانہ کعبہ ہے، بلکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی. پھر وہی روایت آ گئی، اگر اس چار دیواری میں سے شک وہم غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا جائے تو دل کے صحن میں خدا کی ذات کا جلوہ نظر آئے گا. حج کا یہی مقصد ہے، دل میں سے سارے پردے ہٹا دیں، آپ کے اپنے دل میں آپ کو اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، بس یہی حج ہے. حج کرنے کیا ضرورت ہے، کیا مشقت کرتے سفر کرتے ہو. پھر قرآن مجید کی آیات، بعض بیان کی بعض حدیثیں آپ نے خود دیکھنی ہیں. آخر میں کہتے ہیں اے میرے ہمراز قطب الدین، یہ نکات پوشیدہ اور راز مخفی تھے جو حضور سرور کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفے، اپنے ہمراز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائے تھے، تم کو لکھ دیے ہیں. ہمیں امید ہے کہ تم ان نکات پر اعتبار اور اقرار کرو گے. ہمیں کجفم یعنی علماء ظاہری سے کچھ سروکار نہیں، ان کا علاج اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. ہم سب جو ہیں سننے والے، باقی علماء جتنے بھی ہیں بیچارے، وہ سارے علماء ظاہری ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کو کچھ نہیں کر سکتے، علاج اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، نعوذ باللہ، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے. لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی. یہی ہر مسلمان کا اعتقاد ہے اور اسی پر ایمان ہے. اور آخر میں درود ہے. اس سالے کا رد میں کیا کروں، یہ ظاہر اور باطن ہے، یہ وہ باطن ہے جو نہ تو قرآن مجید میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے. اس باطنی امور جو بیان کیے گئے ہیں بغیر سند کے، بغیر کسی علم کے، کیا اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی ہے کہ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، نماز کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ کا معنی، روزے کا معنی، حج کا معنی یہی ہے؟ یہ تحریف دین نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر اس طریقے سے مسلمان عمل کرتے ہیں کہ اسلام باقی رہتا ہے، یہ باطن ہے. صحابہ کرام نے کیا فرمایا تھا، ایسے لوگ آئیں گے قرآن پڑھیں گے کوئی نہیں سنے گا ان کی بات، کیا کریں گے، نئی چیزیں ایجاد کریں گے تاکہ لوگ سنیں، ایسی چیز کہیں گے کہ جو تمہیں حیران کر دے. میرے بھائی یہ شیاطین الانس ہیں، جو شیاطین الجن سے زیادہ خطرناک ہیں مومنوں پر. شیاطین الجن کے سامنے آپ آیت الکرسی پڑھتے بھاگ جاتے ہیں، ان کے سامنے پورا قرآن یہ پڑھ لیں یہ ہلتے ہیں اپنی جگہ سے، نہ ان کی آنکھوں نہ ان کی شکل میں کوئی فرق پڑتا ہے. ان کو پہچانیے یہ کون ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور یہ جو باطن، اس طریقے کا باطن مفہوم، یہ قرآن مجید کا باطن ہے، یہ اور یہ حدیث کا باطن ہے. کیا رہا ہے قرآن مجید میں سے، کیا رہا ہے صحیح حدیث میں سے، یہ کون سے اسباق ہیں؟ میرے بھائی اگر وہ یہودی یا عیسائی ہوتا نا، ہم کہتے یار یہ تو یہودی ہے، اس نے تو دین کو بگاڑنا ہی ہے. لیکن کلمہ پڑھنے والے، اپنا کو مسلمان کہنے والے، ایسے عقائد رکھیں اور دین کی ایسی تحریف کریں، ارکان اسلام کی ایسی تحریف کریں، میرے بھائی یہ کوئی جزوی مسئلہ نہیں، کوئی فروع کا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ ارکان اسلام ہیں. کلمہ توحید سے بات کا آغاز ہوا ہے، بلکہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی سے کا آغاز ہوا ہے، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا آغاز ہوا ہے. کہتے ہیں یہ گستاخ رسول، ہم گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. جو شخص، جو لوگ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، صحابہ کرام کے راستے پر چلو، وہ گستاخ رسول ہیں؟ یا یہ لوگ گستاخ رسول ہیں جو کہتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض کے ذریعے سے، فیض روحانی کے ذریعے سے،
یہ حدیث سنائی ہے جس کی کوئی سند کوئی اصل نہیں ہے، جو شریعت کی بنیاد سے بھی ٹکراتی ہے، ارکان اسلام سے ٹکراتی ہے، ارکان ایمان سے ٹکراتی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں، ہماری امت میں فساد ہے، ہماری امت ذلیل ہے. آج ہم ذلیلوں کو بھی ذلیل ہیں، یہودیوں کے بھی ذلیل ہیں ہم. جس امت میں ایسے لوگ موجود ہوں، جس امت میں ایسے لوگوں کو دیکھیں، ذرا میں نے پورا نہیں پڑھا، کہتے ہیں حضرت سلطان الہند، قطب الاولیاء، حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام فرمایا. ایسے اولیاء جن کے ایسے مرید ہوں، جو یہ عقائد رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی کامیاب کرے گا؟ یہ قوم عزت کے لائق ہے؟ جو قوم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مکمل تبدیل کر دیتی ہے، کچھ اسلام سے اسلام میں کیا رہا ہے؟ باقی ارکان اسلام بھی تبدیل تحریف کر دیے گئے، باقی کیا رہا ہے؟ پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں کہ آج ہم ذلیل و کمزور ہیں، کافر کا غلبہ ہے، امریکہ نے یوں کیا، رشیا نے یوں کیا، اور ہندو نے یوں کیا. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، پھر بھی کچھ امن باقی ہے، کچھ عزت ابھی باقی ہے. ورنہ جو آج امت کا حال ہے، یہودی سے بھی بدتر راستے پر چل چکی ہے. ایک وقت یہودی بھی ایک مقام پر تھے، جتنے قومیں سب سے افضل تھے. ردوں کو ایک خاصیت دی تھی، جب انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، تورات کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کیا اور تلمود کو تورات کا باطل قرار دیا کہ اس میں جو تعلیمات ہیں وہ تورات میں نہ ملے تو اسی پہ عمل کرنا ہے. آج وہ امت کے پوری دنیا کے ذلیل ترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، ذلت اور رسوائی اور مسکنہ، غریبی غربت سب کچھ ان پر. آج ان پاس پیسہ تو ہے، غربت اور جو مسکینی ہے یہ صرف مال دولت کی نہیں ہوتی، اخلاق کے وہ مسکین ہیں، عمل کے وہ مسکین ہیں، اچھے عمل کے وہ مسکین ہیں. اس سے کوئی اچھا عمل ہو نہیں سکتا بیچاروں سے، نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ظلم ہی کرتے رہیں گے. اسے اچھائی چھین لی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تبدیل کیا، اللہ کے کلام کو تبدیل کیا. آج انہوں نے کیا کیا ہے؟ آگے میں اور مثالیں دوں گا، کیونکہ بعض بریلوی حضرات کہتے ہیں یہ رسالہ تو چھپا ہوا تھا، اس رسالہ کو ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے. ٹھیک ہے، آپ نہ مانیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. ایک تو مہربانی یہ کریں کہ اس کو چھاپنا بند کر دیں، اور ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ دیں کہ یہ ہم ان سے بری ہیں، جتنے عقائد ہیں ہم ان سے بری ہیں، لکھ دیں، اخبار میں آ جائے کسی بھی، اللہ پرجزائے خیر دیں. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الامن والعلا فی ناعت المصطفی بدافع البلاء، امن اور اونچائی ان لوگوں کے لیے ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں. میرے بھائی یہ پوری کتاب ہے، اعلی حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب ہے، یہ اس پہ لکھا ہوا ہے. اس کتاب میں، اب ٹھیک ہے سر حقیقی تو کہتے ہیں نا، چھوڑ دیا، اس کتاب میں، یہ آپ کے اعلی حضرت ہیں، یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے انڈیا پاکستان میں، آپ اس کتاب کو لے سکتے ہیں. اس میں 350 دلیل ہے، 350، اس میں نشان کچھ لگاوے میں نے، یہ دیکھیں یہ نشان لگے، 350 دلیل، 300 آیت اور 50 حدیث ہے جن سے اعلی حضرت صاحب نے یہ کوشش کی ہے، ناکام کوشش کی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا اور حاجت روا ہے. قرآن مجید کی آیات کا وہ معنی لیا جو آیت میں موجود ہی نہیں ہے، جو آیت کا مقصد ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہی نہیں ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہی نہیں ہے. احادیث میں سے یا تو ضعیف ہیں، اگر صحیح ہیں تو معنی اور مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز نہیں ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں سے کچھ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. 350 دلیل ہے اور اس میں بعض تورات کی بھی دلائل موجود ہیں. سبحان اللہ. بہرحال جس نے انصاف کے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے، یہ کتاب موجود ہے، کتاب کو لیں اور پڑھیں اور دیکھیں کس طریقے سے جس آیت میں رب کا ذکر ہے نا، رب کا ذکر ہے، اس آیت کو دلیل بنا لیا بس. یعنی ایک مثال دیتا ہوں میں کہ یوسف علیہ السلام سے جب عزیز کی بیوی نے بدکاری کرنے کی کوشش کی تو کیا جواب دیا؟ معاذ اللہ انہو ربی اکرم مثوائی، کہ میرا رب ہے جو عزیز مصر ہے، اس نے مجھے اچھی طریقے سے پالا ہے تو میں یہ کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پناہ دے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب عزیز مصر رب ہو سکتا ہے، مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہو سکتا مشکل کشا؟ یہ آیت دلیل بن سکتی ہے؟ میرے بھائی رب کا لغوی معنی کیا ہے؟ باپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب الاسرہ عربی زبان میں. اور ماں کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب الاسرہ. یہ معنی اللہ تعالیٰ کا، یہ معنی مراد ہے. اور اس جیسے کئی آیتیں ہیں اور کئی احادیث ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. اب اس پر تو دو بریلوی بھی اختلاف نہیں کر سکتے کہ یہ کتاب بھی ہم نہیں مانتے. اب جتنی آیات، 300 میرے بھائی، 300 آیت کا ذکر کیا گیا ہے، 300 آیت کی معنی کی تحریف کی گئی ہے. اگر ان کے بس میں ہوتا تو لفظ کو بھی تحریف کر دیتے، لیکن بس میں نہیں ہے، کیونکہ لفظ کے تحریف کرنے والا بچہ بھی جانتا ہے کہ کافر ہے، لیکن معنی کو تبدیل کرنے والے کون پوچھنے والا ہے؟ آخر میں ایک بات میں کہوں گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا ہے، امت پہلے منتشر ہے، دشمن دروازے پر دستک دے رہا ہے اور آپ لوگ اسی کام میں پڑھیں، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، کسی کو چھوڑتے نہیں ہو تم لوگ، ذرا کسی کو سانس بھی لینے دیا کریں، کلمہ پڑھنے والے ہیں بیچارے. امت جب تک متحد نہیں ہوتی تو ہم کافر سے کیسے لڑ سکتے ہیں اور کب ہمیں غلبہ ملے گا؟ اپنے مسائل ہمارے ختم نہیں ہوتے، ذرا چھوڑ دیں ان کو. اپنے ہر انسان نے اپنے خود جواب دینا ہے. وہ الگ سے جواب دیں، بریلوی بھی جواب دیں، دیوبندی بھی جواب دیں، تبلیغ جماعت والے بھی جواب دیں. کیوں لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیا تم سے سوال کیا جائے گا ان کا؟ اپنے حال پہ چھوڑ دو، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کرے گا، تم نے نہیں کرا ان کا حساب. تم اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو بہتر کرو، بس یہ مسلمان کا کام ہے. سبحان اللہ. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر آپ اس مثال سے سمجھیں ذرا، اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں آج میری بات اچھی طرح سن لیں کہ وہ کتنی سچ بات کر رہے ہیں اور کتنی غلط بات کر رہے ہیں. خود تولیں. میڈیکل کا علم، میں ڈاکٹر ہوں. کوئی شخص آتا ہے، ڈاکٹر آتا ہے اور وہ مریض کو ایسے علاج دینا چاہتا ہے جو میڈیکل کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. کہتے میں علاج دینا چاہتا ہوں، مثلا ٹی بی کا علاج ہے یا ملیریا کا علاج ہے، وہ ٹی بی کے علاج میں دینا چاہتا ہے، یا ٹی بی کا علاج ہے وہ گردے کے علاج میں دینا چاہتا ہے. اس کو دینے دے گا کوئی ڈاکٹر؟ اسے کہے گا ٹھیک ہے بھائی دے دیں آپ، کوئی مشکل نہیں ہے. عوام تو نہیں جانتے، ڈاکٹر اسے اجازت دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی نہیں دے گا اسے اجازت. انجینئرنگ ہے، ان کے بھی اصول ہیں. کوئی بھی انجینئر انجینئرنگ کے اصول کے خلاف کوئی آرٹیکل لکھے اسے معاف کریں گے؟ کیا خیال ہے، معاف کریں گے؟ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کہتے ہم اسے، اس شخص کو ہم انجینئر مانتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ہر چیز کے محافظ موجود ہیں، میڈیکل کے محافظ بھی ہیں، انجینئرنگ کے محافظ بھی ہیں، سائنس کے محافظ بھی ہیں، اب سائنس کے خلاف کوئی بات تو کر کے دیکھیں، سب کے محافظ ہیں. یتیم ہے تو صرف دین یتیم ہے، دین کی کوئی بات نہ کرے تو محافظ کون رہا ہے؟ جو جس کا دل کرے کہتا رہے، تم خاموشی سے سنتے رہو، شباشی دیتے رہو، ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے. کیا یہ انصاف ہے؟ اگر برے ڈاکٹر کو برائی سے روکنا فرض ہے، برے انجینئر کو برائی سے روکنا فرض ہے، اور برے سائنسدان کو برائی سے روکنا فرض ہے، تو برے مسلمان کو بھی برائی سے روکنا فرض ہے، برے عالم کو بھی برائی سے روکنا فرض ہے. بے نہیں المنکر ہو کیا؟ نہیں المنکر کسے کہتے ہیں؟ اور یہ پورا باب ہے میرے بھائیوں، شریعت کا ایک واضح حصہ ہے. اگر آپ نہیں المنکر کو نکال دیتے ہو شریعت میں سے، کچھ باقی نہیں رہتا پھر دین. آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط عقیدہ، غلط منہج ہے، تو ہمارا نہ اعلی حضرت صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، تو نہ سرار حقیقی سے اور ڈاکٹر طاہر قادری سے، کسی سے ہمارا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ہم عام مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے حق کو سمجھو، انہیں باطل راستے کو چھوڑ دو، یا رسول اللہ مدد کہنا چھوڑ دو، اے رسول اللہ میری مدد فرما، اے رسول اللہ آپ مشکل کشا ہیں، میرے مشکل آسان فرما، یہ کہنا چھوڑ دو، اور یہ کہنا سیکھ لو، یا اللہ میری مدد فرما، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، میری مدد فرما، میں مصیبت میں ہوں، میری مدد فرما. اتنے قصور ہے ہمارا بس. اور قیامت کے دن یہ کس نے کہا کہ سوال نہیں ہوگا ہم سے؟ برائی کو دیکھ کر برائی کو برا نہ کہنا جرم ہے، اور علم کے بعد برائی کو اور غلطی کو بیان نہ کرنا، یہ اس سے بڑا جرم ہے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے خاموشی اختیار کی تھی خوارج پر، زبان سے کام نہیں لیا، صرف تلوار بھی اٹھائی تھی. کیا خوارج کافر تھے؟ یہودی تھے، نصرانی تھے، کون تھے؟ مجوسی تھے، ہندو تھے، کیا تھے خوارج؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے. زبان سے بھی بنا کے اور روکا، اور تلوار سے بھی روکا. نہروان کی جنگ تاریخ میں آج بھی قصہ موجود ہے، حرا کا علاقہ آج بھی موجود ہے، سب کو قتل کر دیا گیا. 4000 نے توبہ کر لی، 12000 میں سے ان کو توبہ معاف کر دیا، 8000 کو سب قتل کر دیا. چند لوگ بچے جن میں سے ایک عبد الرحمن ملجم بھی تھا، جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. اہل بدع کو دیکھ کر اگر خاموشی اختیار کر دی جائے تو دین کا بچے گا کیا؟ ہر انسان کہتا ہے میں غیرت مند ہوں، ڈاکٹر بھی غیرت مند ہیں کیونکہ ڈاکٹر کی حفاظت کرتے ہیں، میڈیسن کی حفاظت کرتے ہیں، انجینئر بھی غیرت مند ہیں، باغیرت ہے کیونکہ اپنی انجینئر کو بچاتے ہیں. لیکن مسلمان بیچارے بےغیرت رہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ دین کو بچا نہیں سکتے. وہ عوام الناس اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض فاضل لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں لوگوں میں فطرہ کا باعث بنتی ہو؟ لوگ پہلے سے منتشر ہیں، جمع کرو لوگوں. ہم کس چیز پہ جمع کریں مسلمانوں کو آج؟ ان شرک پہ، ان بدعات پر جمع کریں ان لوگوں کو؟ میرے بھائی آج امت ذلیل ہے تو ہمارے اپنے اعمال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. آج ہم پیروں کو جانتے ہیں، فقیروں کو جانتے ہیں، ان راستوں کو اپنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دروازے کو چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، آج اسے ہم ذلیل و خوار ہیں. ہماری یہی دعوت ہے، قرآن اور سنت کو سمجھو ظاہرا و باطنا، جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا. جس نے اس راستے کو اپنایا ہے وہی کامیاب ہوا ہے. اور اسی صراط المستقیم کی ہر مسلمان دعا کرتے فرض نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. پھر یہ سینکڑوں راستے کہاں سے بنے ہیں؟ ایک راستہ اجمیر کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ پاک پتن کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ ملتان کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ توسہ کی طرف جاتا ہے. یہ راستے کہاں سے نکلے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان عقائد کو سمجھو. پھر بھی عقیدے کے دروس ہیں، یہی بنیاد ہے. جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، جتنی بھی حج کر لیں، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کچھ حاجت روا ہے، اللہ کی قسم کا کوئی حج نہیں، کوئی نماز نہیں ان کی. شرک کے بعد کوئی عمل صالح باقی رہتا نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان شرک بہ, اللہ تعالیٰ کبھی شرک کو معاف نہیں فرماتا. ابھی وقت ہے, سمجھو, سوچو. چھوٹا سا موبائل لینے جاتے ہیں, 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کون سا لو. عام سم لیتے ہیں, آج کل سم کی کیا قیمت ہے یار, اچھی کون سی, کس میں اچھی آفر ہے تاکہ 10-5 روپے بچ جائے ہمارے. سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. جوتا خریدنے جاتے ہیں, کون سا جوتا اچھا ہے, کیونکہ پیسے محبوب ہیں ہمیں. لیکن دین محبوب ہوتا تو تب ہم خیال رکھتے نا, جہاں سے آئے لے لیں بغیر کسی سوال کے, بغیر کسی سمجھنے کے. نماز پڑھنی جیسے پڑھنی, بس پڑھنی ہے بس. حج کرنا جیسے کرنا ہے, بس کرنا ہے. حج کے بعد 10 غلطیاں ہوتی ہیں, پھر جب 3-4 دم سر پہ پڑتے ہیں پھر عقل آتی ہے, کاش پہلے پوچھ لیا ہوتا. مال جانے سے دل دھڑکتے ہیں, لیکن ایمان جانے سے کسی کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگلے درس میں وقت نہیں ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ جو باقی باطل مفہوم ہے تاکہ اچھی طرح لوگ سمجھ لیں. یہ ان چند لوگوں کے عقائد نہیں ہیں, یہ عقائد پھیلے ہوئے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ دیگر کتابوں سے جن کا میں نے نام لیا ہے, ان میں سے یہ چھپے ہوئے جو غلط معانی ہے قرآن سورت کی طرف منسوب ہیں, جس میں قرآن سورت کی تحریف واضح نظر آتی ہے, جس کو باطل معنی کہا جاتا ہے. اور باطل معنی باطل مفہوم سے انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.